السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلے دو جمعوں سے ہم بات کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جو ہے وہ اسلامی نظام کو غالب کیا، آپ کی دعوت کیا تھی، آپ کا طریقہ تربیت کیا تھا، صحابہ نے کس طرح اپنی جان مال کی قربانیاں دیں اور کس طرح پھر دین غالب ہوا. آج انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ آج پاکستان میں رہتے ہوئے میں اور آپ سنت کے مطابق دین کے غلبے کی جدوجہد کس طرح کر سکتے ہیں. تو جس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور پھر ایک مقصد کے ساتھ آپ کو زمین پر بھیجا، تو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 رکھی ہے. اس میں فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا، کہ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کا الہدا یعنی قرآن کے ساتھ، و دین الحق اور ایک سچے نظام کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اسے کل جن سے نظام پر غالب کر دیں. اور فرمایا ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناپسند کیوں نہ. چنانچہ آپ نے محض 21 برس میں اس مشن کو پورا کر دیا، عرب کی حد تک دین کو غالب فرما دیا اور دین کے بین الاقوامی غلبے کا آغاز بھی تبوک میں تشریف لے جا کر اپنے ہاتھوں کیا اور پھر حجت الوداع کے موقع پر یہ ذمہ داری امت کے حوالے کی. تو جس ماحول میں آپ کو بھیجا گیا اس کے حوالے سے خواجہ الطاف حسین حالی مسدس حالی میں مد و جزر اسلام 1935 میں انہوں نے لکھی تھی، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں عرب کے حالات کیا تھے. عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند اس کا جدا تھا، نہ کشورستان تھا نہ کشور کشا تھا، تمدن کا اس پر پڑا نہ تھا سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پہ لانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بو قبیس ابر رحمت، ادا خا کے بتھا نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کے دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمنا سے ہوئے دا دعائے خلیل اور نوید مسیحا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بل لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کا ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خاک کو جس نے کندن بنایا، کھرا و کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. تو ویسے تو طویل نظم ہے لیکن انہوں نے بڑا اچھا منظر کھینچا ہے کہ کتنی جہالت اور کتنی برائی کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی تبدیلی اس معاشرے میں جو ہے وہ واقع فرما دی. اور اس کا آپ کہے اعلی انقلاب کیا تھا، وہ تھا قرآن. اور قرآن نے ان مٹی کے پتلوں کو گویا سونے کا کندن کا بنا دیا، جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے انہیں انسانوں کے لیے رہنما بنا دیا. تو یہ سب کچھ کیسے آپ نے کر لیا؟ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ انقلاب پر غور کرتے ہیں تو ہمیں 6 اسٹیپ نظر آتے ہیں. پہلے آپ نے اس جاہلانہ کافرانہ مشرکانہ ماحول میں قرآن کے ذریعے دعوت دی، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا آپ نے انہیں منظم کیا، ایک جماعت بنائی جسے ہم جماعت صحابہ کرام کہتے ہیں، پھر مستقل آپ ان کی تربیت کرتے رہے، 13 سال مکے کے ہیں اور اسی طرح 10 سال آپ مدینہ میں رہے، تو مسلسل اپنے ساتھیوں کی تربیت کا کام آپ فرماتے رہے۔ پچھلے جمعے میں نے اسی پر بات کی تھی کہ عناصر سہگانہ کون سے تھے جس کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اور پھر آپ نے جو مخالفین تھے جنہوں نے آپ کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، آپ کی دعوت کو رد کیا، بلکہ آگے بڑھ کر آپ سے دشمنی و مخالفت کی، تو آپ نے ابتدا میں ان کے ساتھ محض صبر کا معاملہ کیا، 13.5 برس جو ہے مخالفین کے ساتھ صرف صبر، لیکن جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، کچھ آپ کو ساتھی میسر آ گئے، کچھ اسباب فراہم ہو گئے، تو آپ نے آگے بڑھ کر باطل کو للکارا، اور اس کے نتیجے میں ایک تصادم شروع ہو گیا، اور غزوہ بدر سے لے کے فتح مکہ تک 28 غزوات ہیں، 54 سرایا ہیں، 82 فوجی مہمات کے بعد دین جو ہے وہ عرب کی حد تک غالب ہو گیا۔ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اقدام جو ہے یہ مسلح تصادم میں بدلا، اور پھر 2 سال باقاعدہ حیات رہے، اس میں جو اسلامی نظام قائم ہوا تھا اس کا اپنے دفاع کا کام کیا اور اس کی آگے توسیع کا کام کیا۔ اب دیکھیں دور حاضر میں انقلاب کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ تو ہم نے پچھلے 2 جمعوں میں، میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی کہ آپ نے کس طرح یہ مراحل طے فرمائے۔ اب یہ کہ آج پاکستان میں رہتے ہوئے میں اور آپ سنت کے مطابق یہ کام کیسے کریں، تو اس کے لیے جو ابتدائی 5 مراحل ہیں، یعنی قرآن کے ذریعے دعوت، دعوت دینے والوں کو منظم کرنا، ان کی تربیت کرنا، دعوت کے مخالفین کے ساتھ صبر کرنا، اور پھر جب اسباب مناسب میسر ہو جائیں تو آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کرنا، یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہم جوں کا تو پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ البتہ جو 6ٹا مرحلہ ہے کہ آپ نے جہاد و قتال کیا، تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس 3 صورتیں موجود ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ ہم بھی اسلحہ لے لیں اور موجودہ جو لوگ شریعت کے مخالفین ہیں ان سے قتال کریں، یہ بھی ایک صورت ہے، لیکن ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ فی الحال فیزیبل نہیں ہے، گو کہ جواز بنتا ہے کہ شریعت کو روکنے والے چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان سے بھی جو ہے وہ مسلح مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں، وہ شرائط پوری نہیں ہوتی، اس لیے مسلح تصادم فیزیبل نہیں ہے، اس پہ میں آگے گفتگو کروں گا۔ دوسرا طریقہ ہے الیکشن، انتخابات، اور پچھلے 76-77 سال سے ہم انتخابات کرتے آ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ انتخابات کے ذریعے پاکستان میں اسلامی نظام غالب ہو جائے، لیکن یہ بھی جو ہے یہ ایسی ایکسرسائز ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک الٹرنیٹ طریقہ بھی ہے، ان دو کے علاوہ، قتال اور الیکشن، اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے جو ڈاکٹر شاہ احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے رہے، اس میں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی منہج انقلاب نبوی، اور ایک چھوٹا کتابچہ بھی ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، اس میں انہوں نے واضح کیا کہ ایک تھرڈ آپشن بھی ہے ہم لوگوں کے پاس، اور وہ ہے پرامن لیکن منظم احتجاج کا طریقہ، ایجیٹیشن کا طریقہ، تو انشاءاللہ آج اس پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ تو پہلا اگر ہم دیکھیں، پہلا آپشن کہ ہم بھی مسلح تصادم کریں، تو اس حوالے سے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے دور میں کافی فرق آ گیا۔ تو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقابلہ آپ کا باطل نظام کے رکھوالے کفار اور مشرکین سے تھا، جبکہ آج پاکستان میں شریعت کے نفاذ کے مخالف جو ہیں وہ کلمہ گو مسلمان ہی ہیں، تو آپ انہیں فاسق کہہ سکتے ہیں، فاجر کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا آپ نے کہہ دیا تو منافق کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے، وہ کلمہ گو ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے آپ کے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، تو اس لیے ایک بڑا فرق آ گیا۔ کسی مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا، تو آئمہ اربعہ میں سے 3 تو اجازت ہی نہیں دیتے، امام مالک ہیں اور امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل رحم اللہ ہیں، یہ 3 اجازت نہیں دیتے کہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے نہیں جا سکتے، تو ایک اجازت دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وہ چند شرائط لگاتے ہیں۔ پھر دوسرا فرق کیا ہوا آج، کہ دونوں طرف آپ کے دور میں ایک جیسے ہتھیار ہوتے تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، تلوار تھے، نیزے، تیر تھے، بس تعداد کا فرق ہوتا تھا، مسلمان اگر بدر میں تو صرف 2 گھوڑے جبکہ دوسری طرف 100 گھوڑے، اور مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں جبکہ دوسری طرف 1000 لوگ مسلح ہیں، تو تعداد کا فرق تھا لیکن ہتھیار ایک جیسے تھے۔ آج کے دور میں ہتھیاروں میں بڑا فرق آ گیا. صرف کنونشنل ویپن ہی دیکھیں تو آرٹیلری اور توپ اور ٹینکس اور ہیلی کاپٹر, گن شپ ہیلی کاپٹرز اور ایئر پلینز اور میزائلز اور کیا کیا, یعنی آرمی بھی ہے, نیوی بھی, ایئر فورس بھی ہے. تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, بلکہ لوگ جو ہے اپنا تجارت کرتے تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے, جب جنگ کا موقع ہوتا تھا تو میدان میں آ کے لڑنے لگتے تھے. آج اسٹینڈنگ آرمیز ہیں جو سالہ سال جنگی تربیت کرتی ہیں, اور عوام کے پاس فزیکلی کوئی تربیت نہیں ہے, نہ ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ وہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ فرق ہیں جو آج کے دور میں آ گئے ہیں. اس لیے قتال کرنا وہ فیزیبل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ مسلمان حکمران ہوں لیکن شریعت کو نافذ نہ کرتے ہوں بلکہ اس میں رکاوٹ ہو, تو ان کے خلاف بھی ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن دو شرائط کے ساتھ. پہلی شرط لگاتے ہیں کہ حکمران کھلم کھلا کفر کا نفاذ کر رہے ہیں, اور دوسری شرط لگاتے ہیں کہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے میں فتح کا غالب امکان ہو. تو یہ شرائط جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی, اس لیے جو ہے ہتھیار اٹھانے میں فائدہ نہیں ہے. اپنی فوج ہے, اپنے ہی لوگ ہیں, تو وہ بھی مارے جائیں گے, خود بھی مریں گے, تو صرف کشت و خون ہوگا اور اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. اس لیے پہلا آپشن فیزیبل نہیں ہے. اگر کبھی فیزیبل ہو گیا کہ حکمرانوں سے مسلح تصادم میں غلبہ غالب امکان ہو گیا فتح کا, تو یہ بھی ایک آپشن بن جائے گا, لیکن فی الحال پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. عوام نہتے ہیں, غیر تربیت یافتہ ہیں, اور یہ کہ حکمرانوں کے پاس بڑے جو ہے وہ توپ خانے ہیں اور بڑا بارود ہے اور بڑا اسلحہ ہے. صرف کنونشنل ویپن ہی میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, باقی ان کے پاس ان کنونشنل ویپنز بھی ہیں, جس میں نیورو ٹاکسنز ہیں, بایولوجیکل وار ہیڈز ہیں, کیمیکل وار ہیڈز ہیں, پھر ہائیڈروجن بم, ایٹم بم سب موجود ہیں. تو عوام کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اس لیے یہ آپشن ابھی جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے. دوسرا آپشن ہے الیکشن. اور پاکستان میں بہت سیدھی سیدھی کہانی ہے, ہماری 70% آبادی دیہی آبادی ہے جو دیہاتوں میں رہتی ہے, 30% آبادی جو ہے وہ شہروں میں رہتی ہے, اور کل آبادی کا 50% بمشکل الیکشن میں حصہ لیتا ہے. یہ بھی جو اچھے الیکشن ہوئے ہیں ان میں 50 یا 51% لوگوں نے ووٹ ڈال دیے, ورنہ زیادہ تر لوگ تو اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے. پھر آپ غور کریں کہ کسی گاؤں میں ایک وڈیرا کھڑا ہوا ہے الیکشن میں, اس کے مقابل کوئی اگر شریف کسی مسجد کا مولوی کھڑا ہو جائے کہ میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہوں, تو اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ اسے اس کے پورے خاندان سمیت جو ہے وہ اٹھوا لیا جائے گا, اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر کر کے وہ وڈیرا اپنے کتوں کو کھلا دے گا, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو ایک وڈیرے کے مقابلے میں اگر کوئی الیکشن میں کھڑا ہوگا تو دوسرا وڈیرا ہی کھڑا ہوگا جو اس کے مقابلے کا ہوتا ہے, اس کے ٹکر کا ہوتا ہے. اور گاؤں میں اکثر جو ہے ووٹ گنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک صاحب تو مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے گاؤں کے جتنے اوریجنل شناختی کارڈ ہیں وہ ڈیرے صاحب کے پاس ہیں, وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ ٹھپا کہاں لگانا ہے. تو یہ تو آپ کے دیہات کے الیکشن کا حال ہے کہ آدمی کی اپنی مرضی نہیں ہے, کوئی شریف آدمی الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا, تو وڈیرے ہی آپس میں الیکشن لڑ سکتے ہیں. اور یہ کہ ان کے ووٹ بھی گنے ہوئے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنی مرضی سے ووٹ دے ہی نہیں سکتا. 30% آبادی شہروں میں, لیکن شہروں میں جو زیادہ تر جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں وہ سیکولر جماعتیں, انہیں مذہب سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ وعدہ کرتی ہیں کہ ہم گڈ گورننس کریں گے, ہم کرپشن ختم کر دیں گے اور تمہارے لیے سہولتیں کر دیں گے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم شریعت نافذ کر دیں گے اور پاکستان کو ایک اسلامی ملک بنا دیں گے. باقی کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جو اسلام کے نام پر الیکشن لڑتی ہیں لیکن ان کے ووٹ آپس میں کٹ جاتے ہیں, تو ان کو واحد موقع یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں, جیسے ایم ایم اے بنی تھی. اس سے بھی کوئی ایسی کامیابی نہیں ہوئی تھی کہ پورے ملک میں ان کی حکومت ہو جائے, ایک چھوٹے سے صوبے میں حکومت بنی اور اس میں بھی جو ہے بے عزتی حصے میں آئی, جو لا پاس ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور یہ کچھ کر بھی نہیں سکے اس کے خلاف. تو حدود آرڈیننس اور یہ خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ النساء ایکٹ وغیرہ اسی دور میں ہوئے جو شرمندگی کا باعث بنے. تو یہ الیکشن میں جو ہے ایک تو ایسے ہی ووٹر کم ہے جو اسلام کے نام پر ووٹ دے, پھر یہ کہ اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے والے بھی آپس میں تقسیم ہیں, تو اس لیے اس سے کبھی کامیابی ممکن نہیں ہے. جو سب سے بڑی کامیابی دنیا میں الیکشن کے ذریعے ہوئی وہ مصر میں ہوئی. اخوان المسلمین کی 50 سالہ پیچھے جد و جہد ہے, انہوں نے اسکولوں میں, کالجوں میں, سرایوں میں, قہوہ خانوں میں جا کے سالوں محنت کی, پھر جا کر جو ہے اخوان المسلمین کے الیکشن میں کامیابی ہوئی. اور آپ جانتے ہیں مرسی کی حکومت 1.25 سال رہی اور پھر فوج نے ٹیک اوور کر لیا اور انہیں جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اسے ختم کر دیا اور مرسی کو تو پھر شہید کر دیا گیا. اور اب سیسی جو ہے جو وہاں کا آپ کہیں کہ آرمی چیف تھا اس نے حکومت سنبھال لی. تو الیکشن سے جو ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ پاکستانی تو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے حکومت بنانے, لیکن ہمیں جو ہے وہ سیرت سے رہنمائی لینی چاہیے. اور سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں بھی کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کام کیا اسی طرح سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے جو قول امام مالک سے زیادہ مشہور ہے, کہ وہ آپ نے فرمایا تھا لا یصلح آخر هذه الامه کما صلح به اولها, اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر اس کے اول حصے کی اصلاح ہوئی تھی. تو اول حصے کی اصلاح جو ہے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام نے جس طرح محنت کر کے دین غالب کیا, تو آخری حصے میں بھی اسی طرح کام ہوگا. البتہ یہ کہ ہم نے کہا کہ ہتھیار لے کر جنگ کا بھی موقع نہیں ہے, فیزیبلٹی نہیں بنتی. الیکشن سے 76 سال ہو گئے, کوئی فائدہ نہیں, آگے بھی 76 سال گزر جائیں گے, اس سے اسلام آنے والا نہیں. تو تیسرا طریقہ کیا ہے؟ اور الیکشن کے بارے میں تو آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے, اور میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ, نہایت تیز ہے یورپ کے رندے. تو یورپ کا یہ طریقہ ہے, اس میں تو ایک ووٹ ایک آدمی, اور وہ اس میں پیسے والے ہی اپنی تشہیر کرا سکتا ہے, اور بڑے بڑے جاگیردار جو ہیں وہ کروڑوں لگا کر پھر الیکشن جیتے ہیں, اور اس کے بعد جو پیسہ لگایا ہوتا ہے اس سے کئی گنا کماتے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہے تاکہ جب موقع ملے تو جو ہے وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا سکے. تو اب تیسرا طریقہ کیا ہے جو متبادل راستہ ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر اسرار احمد رحمتہ اللہ علیہ جو برسوں اس کا درس دیتے رہے اور لوگوں کو, مسلمانوں کو خصوصاً پاکستانیوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے رہے, وہ ہے پر امن لیکن منظم احتجاج. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب مسلم شریف کی ایک روایت بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من را منکم منکرا, جو کوئی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدی, تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے بدل دے. فعلم یستطیع, اگر ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہ ہو فبی لسانی, تو چاہیے کہ زبان سے بدل دے. فعلم یستطیع, اگر زبان سے بھی کہنے کی استطاعت نہ ہو فبی قلبی, تو دل سے جو اسے بدل دے. لیکن آپ نے فرمایا وذالک اضعف الایمان, یہ تو ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے. تو گویا اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا تو ایک دوسری روایت میں آیا کہ پھر تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. تو برائی کو دیکھ کر برا لگنا, محسوس ہونا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ برا ہے, یہ ایمان کا بہت ہی کمزور ترین درجہ ہے. اس سے بہتر یہ کہ آدمی زبان سے کہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, یہ غلط ہے, یہ اللہ رسول کی مخالفت ہے, یہ ظلم اور زیادتی ہے, یہ لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. تو یہ اس سے بہتر درجہ ہے جو لسان سے کہنا. اور سب سے بہتر درجہ کیا ہے؟ کہ ہاتھ سے ظلم کو بدل دے, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو, ظالم کا ہاتھ پکڑے, اور جو ہے وہ جو ہے برائی کو مٹائے. تو یہ سب سے اونچا درجہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں مثال دیتے ہیں کہ پورا جو مکی دور ہے وہ آپ نے اسی طرح جو ہے وہ گزارا ہے کہ زبان سے برا کہتے رہے, اسی خانہ کعبہ کا طواف کیا جس میں 360 بت تھے, لیکن آپ نے ایک عملی جدوجہد کی اس برائی کے نظام کو ہاتھ سے بدلنے کی. اور جب آپ کو صحابہ جیسے ساتھی میسر ہو گئے, اسباب میسر ہو گئے, تو آپ وہیں رکے نہیں صرف زبانی تقریروں پر, زبانی تنقید پر بس, بلکہ آپ نے ایک تحریک شروع کی, اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک یہ جنگیں لڑی ہیں آپ نے, اور اس کے بعد جو ہے باطل کو زیر کیا اور اللہ کے دین کو غالب کیا. تو یہ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا ہے. اب یہ کہ پاکستان میں ایسا کیسے کیا جائے, تو بات ہوئی کہ سب سے پہلے تو اپنے وجود پر دین کو بڑا کیا جائے. اگر ہم اپنے اوپر ہی اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو 23-25 کروڑ عوام پر کیسے جو ہے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اوپر اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جائے, جو دین کے ہم سے تقاضے ہیں وہ ہم پورا کریں. پھر اپنا گھر ہے, 5-7 افراد کا گھر بھی ایک ریاست ہے چھوٹی سی, تو وہاں پر بھی اللہ کے احکامات انہیں نافذ کیا جائے, انہیں بلند کیا جائے. گھر میں ہم اپنی منمانی نہ کریں بلکہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق جو ہے نظام بنائیں اور جو ہے گھر کو چلائیں. پھر ایسے لوگ جنہوں نے اپنے اوپر اپنے گھروں میں دین نافذ کیا وہ پھر میدان میں نکلیں اور پر امن منظم احتجاج کی ایک تحریک شروع کریں کہ بھئی یہ پاکستان اسلام کے نام پر لیا گیا تھا۔ 10 لاکھ، بعض کتابوں میں لکھا 20 لاکھ مسلمانوں نے جانوں کی قربانی دی ہے پاکستان بننے، ہزاروں عصمتیں پامال ہوئی ہیں، اور ہم نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسی نعرے پر لوگوں نے یہ قربانیاں دی نا، اور مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جو ملک ہم حاصل کریں گے اس میں اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے، دین کے مطابق زندگی گزار کر دکھائیں گے۔ بلکہ ہمارے اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ دور ملوکیت میں جو اسلام کے چہرے پر بدنما داغ لگ گئے تھے تو ہم ایک صحیح اسلامی نظام قائم کر کے اسلام کا رخ روشن دنیا کو دکھائیں گے، اس لیے ہم پاکستان بنا رہے ہیں۔ لیکن جب پاکستان بنا تو کچھ کیا نہیں، اور وہی چور بازاری اور وہی گانے ڈرامے اور فلمیں اور وہی بے پردگی اور وہی دین سے دوری، تو یہ تو کرنے والا کام نہیں تھا۔ اصل میں تو ہم نے اسلام کی خاطر یہ ملک لیا تھا، اسی کی خاطر یہ قربانیاں دی تھیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے اوپر اپنے گھروں میں شریعت کو نافذ کیا ہو پھر وہ میدان میں نکلیں جب مناسب تعداد ہو جائے۔ اب اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا بھائی مناسب تعداد کتنی، تو عموماً ڈاکٹر صاحب کہتے تھے بھائی 10 لاکھ فوج ہے پاکستان کی، کم سے کم 2 لاکھ تو ایسے لوگ ہوں جو اپنے گھروں میں اپنے اوپر شریعت نافذ کر چکے ہوں اور پھر اب اس ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، تو وہ پھر آگے آئے۔ بعض دفعہ اسے ڈاکٹر صاحب نے کم بھی کیا کہ 1 لاکھ لوگ، 50,000 لوگ تک گئے، اور اس کی پھر ایسے لوگوں کی قربانیوں سے پھر ممکن ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد بھی آئے، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ پھر کوشش کی جائے بغیر توڑ پھوڑ کے، بغیر جلاؤ گھراؤ کے، کیونکہ سامنے والے بھی مسلمان بھائی ہیں، یہ پولیس بھی مسلمان ہے، یہ فوج بھی مسلمان ہے، یہ ادارے بھی مسلمانوں کے ہیں، یہ وطن مسلمانوں کا ہے، یہاں کے مال و اسباب مسلمانوں کی امانت ہیں، تو ان مال و اسباب کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی انسانی جان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن اس باطل نظام کو چلنے نہ دیا جائے۔ یہ تو ایسا عجیب نظام ہے جس میں کوئی حق، کوئی سچ، کوئی نہیں پنپ سکتا۔ آپ دیکھیں الیکشن کے ذریعے جھوٹ ہی جھوٹ اوپر آتا ہے، سچ کی بات ہوتی ہی نہیں ہے، حق کسی کا ملتا ہی نہیں ہے، اور ہر طرف لٹیرے لٹوروں کا دور ہے۔ تو اس طریقے سے جو الیکشن کا طریقہ ہے اس سے صرف چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتا۔ انقلاب کا طریقہ ہے جس سے نظام بدل سکتا ہے۔ تو اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگ منظم ہو کر پر امن لیکن منظم احتجاج کریں، اور یا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو متفقن علیہ منکرات ہیں ان میں سے ایک ایک لیا جائے اور حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ بھائی اس منکر کو ختم کرو۔ جیسے سود، سب مسلمان متفق ہیں کہ سود حرام ہے، سپریم کورٹ 2 مرتبہ جو ہے وہ سود کو حرام قرار دے چکی ہے، لیکن پھر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ تو جو ہے اسے منوایا جائے کہ بھائی ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے، ہم اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، ہم اس حکومت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ سود کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ تو ایک طریقہ یہ، سود ختم ہو گیا تو ایک اور منکر کو لے کے کھڑے۔ یہ ایک طریقہ یہ کہ ایک لسٹ بنا لے پوری کہ پاکستان میں کیا کیا اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، اور ایک ہی دفعہ جو ہے ایک تحریک چلے اور مطالبہ رکھا جائے کہ بھائی یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور ہم پاکستان کو ایک اسلامی ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ان ساری غیر اسلامی چیزوں کو ختم کیا جائے اور اس ملک کو ایک اسلامی ملک بنایا جائے۔ تو اس طرح جو ہے آدمی کھڑا ہوگا۔ اس میں یہ کہ پھر ادارے ہیں وہ اپنا زور لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ اپنی بات سے جو ہے وہ ہٹ جائیں، یا یہ کہ رائٹس کنٹرول کے بھی بہت طریقے ہیں، واٹر کینن بھی ہیں اور ربر بلٹس بھی ہیں اور آنسو گیس بھی ہے اور لاٹھی چارج بھی ہے اور جیل بھرنا بھی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اگر بیٹھے رہے قربانیاں دیں تو لائف بلٹس بھی شوٹ کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے رابعہ میں دیکھا کہ کئی ہزار لوگوں کے سر کا نشانہ لے کے فوج نے گولیاں چلائیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کی مثالیں دیتے رہے۔ ایران کا انقلاب جو آیا وہ اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی شاہ ایران کے خلاف، حالانکہ شاہ ایران بہت مضبوط بادشاہ تھا اور اس کے پاس بڑی سابق پولیس بھی تھی اور بڑی طاقتور فوج بھی تھی، اور جب اسٹوڈنٹس روڈ پر آئے بادشاہ کے خلاف تو بادشاہ نے حکم دیا فوج کو کہ مارو انہیں، تو گولیاں چلنا شروع ہوئیں۔ لیکن جب انسان مرنا شروع ہوتے ہیں تو کسی جرنیل کے بھتیجے کی لاش بھی آتی، کسی کرنل کے بھانجے کی لاش بھی آتی، کسی کیپٹن کے بیٹے کی لاش بھی آتی، تو ایک حد تک فوج گولی چلاتی۔ پھر فوج کہتی بھائی اپنے ہی آدمی مر رہے ہیں، ہم کتنے اپنے آدمی مارے۔ تو ایران کی فوج نے انکار کر دیا کہ بس اب ہم مزید آدمی نہیں قتل کر سکتے۔ 20 سے 25 ہزار لوگوں نے جانے دی، اور پھر جو ہے فوج نے ہاتھ اٹھا لیے اور شاہ ایران کو ایران چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اسی طرح ڈاکٹر صاحب وہ مثال دیتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں انہوں نے زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا. اہل تشیعوں نے کہا کہ بھئی ہم تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے, ہماری زکوٰۃ ایران جاتی وہیں جائے گی, آپ کو تو ایک روپیہ نہیں دیں گے, ہمیں ایگزمپشن دو. 50,000 اہل تشیعوں نے سیکریٹریٹ کا محاصرہ کیا اور جو ہے وہ چیف ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر ون مین جس کا حکم چلتا تھا ضیاء الحق صاحب کو انہیں ایگزمپشن دینی پڑی. تو اسی طرح جو ہے اس کام کے حق میں دو اور مثالیں اس وقت موجود ہیں. ایک تو 150 سالہ جشن منایا گیا 2010 میں دیوبند کا, خوشی منائی گئی کہ بھائی 150 سال ہو گئے دیوبند کے ادارے کو, اور لاہور ہی میں پوری دنیا کے بڑے بڑے دیوبند کے علماء کابرین جمع ہوئے. اور یہی دن تھے جب ڈاکٹر اشعار احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا وصال ہوا ہے, اور اس میں ایک کنونشن پاس ہوا کہ یہ اسلامی نظام ایسے ہی خود بخود نہیں آ جائے گا, اس کے لیے ایک پرامن منظم جد و جہد ضروری ہے, جو کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ شروع سے کہتے آ رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے پھر دیوبند کے علماء نے بھی دیکھی کہ یہ بیٹھے بیٹھے خاموشی سے کام نہیں ہوگا, اس کے لیے ایک تحریک چلانی پڑے گی. ظاہر ہے یہ اپنا ملک ہے, اپنے لوگ ہیں, تو پرامن تحریک ہونی چاہیے, کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو, کوئی مار دھاڑ نہ ہو کسی دوسرے کی. ہاں اپنی جانیں دینے کے لیے آدمی قربان ہو کہ میری جان لیتے ہو تو لے لو, لیکن میں اس ملک میں اس کفر کو برداشت نہیں کروں گا. یہاں پہ اسلامی نظام ہونا چاہیے. اسی طرح دوسری مثال جو ہے وہ پیام پاکستان کے نام سے کچھ سوالات فوج نے بنائے تھے اور کئی علماء کو دیے گئے, اس کا کنکلوڈنگ سیشن بنا. اس میں جو ہے محترم مولانا تقی عثمانی صاحب نے حفظہ اللہ, انہوں نے اس کا کنکلوڈنگ جو ہے سیشن کیا. اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت سے بات یوں ہی نہیں منوائی جا سکتی, اس کے لیے بڑا جوتا چاہیے, یعنی ایک پریشر چاہیے, اور بغیر پریشر کے جو ہے یہ کام ہونے والا نہیں ہے. اور یہی بات جو ہے ڈاکٹر اشعار احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خاموشی سے کام نہیں ہوگا, الیکشن کوئی حل نہیں ہے, اسلحہ اٹھایا نہیں جا سکتا. تیسرا ایک الٹرنیٹو موجود ہے کہ پرامن لیکن منظم احتجاج کیا جائے اور اس ملک میں شریعت نافذ کرنے کی جد و جہد کو تیز کیا جائے. عالمی حالات آپ کے سامنے, کس طرح فلسطین کو ایک چھوٹا سا ملک جو رقبے کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ کفر کی طاقتیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں, لیکن جوائنٹ مسلمان ممالک ہیں چاروں طرف, لیکن کوئی زوردار آواز بھی نہیں نکال سکتا ہے. اس وقت جو کمزوری کی حالت ہے, یعنی ہزاروں تو شہید ہو گئے, اگر لاکھوں بھی ہو جائے تو شاید مسلمان ہلنے والے محسوس نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمیں خود یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم کہیں سے تو اسلامی نظام کا آغاز ہو. اور یہ ہم جانتے ہیں, قرآن کی آیات موجود ہیں, احادیث موجود ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے اسلام پوری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا. البتہ آپ نے فرمایا تھا کہ عرب کے ایک مشرقی ملک سے وہ لوگ آئیں گے جو حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گے, اور یہ مشرقی ملک جو ہے اس میں آپ نے خراسان کی سرزمین کا ذکر فرمایا, اور پاکستان کا بھی مالاکنڈ اور واہ خان کا جو علاقہ ہے وہ پورا خراسان میں آتا ہے. اس کے علاوہ پورا جو ہے افغانستان ہے, اور یہ جو رشیا سے آزاد مسلم ریاستیں یہ آتی ہیں, تو یہ ریجن ہے جس سے اللہ نے کام لینا ہے, اور میں اور آپ الحمدللہ اسی ریجن کے لوگ ہیں. تو ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے, اتنی لاپرواہی اتنی بے فکری کوئی مناسب نہیں ہے کہ ہمارے سروں پر دشمن آ گیا ہے اور وہ ہمیں تباہ کرنے برباد کرنے پر تلا ہوا ہے اور ہمیں پھر بھی ہوش نہ آئے. تو اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. اب تین صورتیں ممکن ہیں اگر ایک پرامن اور منظم جو ہے وہ احتجاجی تحریک شروع کی جائے. اس میں پہلی صورت یہ کہ حکومت نفاذ شریعت کے مطالبات کو تسلیم کر لے, بے شک وہ بھی مسلمان ہیں, یہ علیحدہ بات ہے, ان پر عالمی طاقتوں کا بڑا زور ہے, لیکن جب یہاں سے بھی زور آئے گا اور وہ زور سے بڑھ کر ہوا جو باہر سے زور آ رہا ہے تو وہ شاید ہماری بات مان لیں. تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمیں اسلام چاہیے, اسلام آباد نہیں چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے تم سیٹ سے اٹھو ہم بیٹھیں گے, ہمارا امیر جو ہے وہ حکمران ہوگا پاکستان کا, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے تم ہی حکمران لو, لیکن شریعت کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو نبھاؤ, اور یہ آئین کا بھی تقاضا ہے. پاکستان کا آئین تو ہے 73 کا آئین, پورا اسلامی آئین ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی آئینی اپنے تقاضے پورے کرو اور ہم تمہارے دست و پا بنیں گے, ہم تمہاری مدد کریں گے, تمہیں اگر مشکلات آ رہی ہیں ہم ساتھ ہیں تمہارے. تو یہ پہلا جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے کہ حکومت نفاذ شریعت کے مطالبات کو تسلیم کر لے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت انقلابی تحریک کو کچلنے میں ناکام ہو جائے, کیونکہ حکومت یہی چاہتی ہے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں انہیں ختم کرو آگے بڑھو. لیکن یہ صرف چند لوگوں کا مطالبہ نہیں ہے, یہ یہاں کی 23 کروڑ آبادی کا مطالبہ ہے. سب کے سب 97% مسلمان رہتے ہیں اس ملک میں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک استحصال ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, حقوق پامال ہو رہے ہیں، کوئی ادارہ سسٹمیٹک کام نہیں کرتا، رشوت اپنے عروج پر ہے، چور بازاری، اور کوئی کام سیدھی طریقے سے نہیں ہوتا، پوری کایا پلٹی ہوئی ہے ملک کی، ہر ایک فکر مند ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ چیزیں درست ہو جائے۔ ہم نے کیا کچھ نہیں آزما لیا، ڈیموکریسی کو کتنے عرصے جو ہم دیکھتے رہے، تو اسلامی جو طریقہ ہے وہی جو ہے دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ویسے تو ہم اس کی زیادہ بات نہیں کرتے کہ دنیا کی سہولت، اصل تو ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، دنیا کے چند دن ہیں، لیکن یہاں پر بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ غلام بن کر رہو، بلکہ آپ فقہ میں دیکھیں گے تو غلامی، کسی غیر ملک کی غلامی سے متعلق احکامات ہی نہیں ہیں، اور آدمی کو لگتا ہے کہ یہاں تو یہ بات، کیونکہ مسلمانوں کو غلام دیکھنا ہی اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ حکومت انقلابی تحریک کو کچلنے میں ناکام ہو جائے اور عوامی دباؤ اسے بہا لے جائے۔ ایسے پہلے بھی ہوا ہے دنیا میں، مڈل ایسٹ میں کئی بادشاہتیں پرانی نکل گئیں، لیکن وہاں پیچھے یہودی تھے، ان کے پیچھے زائنسٹ تھے، انہوں نے حکمرانوں کو ختم کیا، پھر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ظالم بادشاہ بھی اگر تھے تو وہ چار پانچ ہی کو قتل کرتے تھے، اس کے پیچھے جو زائنسٹ کی فوج آئی انہوں نے تو وہاں لاکھوں کو پامال کر دیا۔ تو بہرحال اگر حکومت بہہ جاتی ہے تو ایسے لوگ ہونے چاہیے جو حکومت کا نظام سنبھال سکیں اور پاکستان پر کوئی حج نہ آئے۔ یہ کوئی بغاوت کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم یہ اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک میں شریعت کی بالادستی کا مطالبہ کریں پرامن طریقے سے۔ اس میں پورا ملک انٹیکٹ ہے، نہ کوئی ادارہ تباہ ہو رہا ہے، نہ کوئی سرکاری آدمی کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ تحریک کے لوگ اپنی جانیں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ اسلامی نظام لاؤ، اور ریکویسٹ سے آگے بڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی کوآپریشن نہیں کریں گے، تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ تم اسلامی نظام نہیں لاتے۔ اس میں دھرنے دینے پڑے یا پکٹنگ کرنی پڑی تو وہ بھی کریں گے، لیکن وہ پرامن ہوگا اور لیکن منظم ہوگا جب تک کہ اسلام جو ہے وہ نافذ نہیں ہو جاتا۔ پھر تیسرا طریقہ یہ کہ حکومت انقلابی تحریک کو پوری طرح کچل دے۔ لال مسجد کے 4,500 بچیوں نے کوشش کی تھی کچھ امر بالمعروف نہیں انل منکر کی، ہم جانتے ہیں فاسفورس بم مار کے انہیں ٹی وی پر لائف جو ہے کوریج کے ساتھ جو ہے انہیں ختم کر دیا گیا۔ تو اسی طرح حکومت تو چاہتی ہے کہ جیسے چل رہا ہے ایسے چلنے دیا جائے، اور کوئی بھی اس کے مخالفت میں بات نہ کرے، کوئی بات کرے تو اس کی زبان بند کر دی جائے۔ تو بہرحال یہ بھی ممکن ہے، لیکن اس لیے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ اتنے لوگ ہوں کہ ان سب کے سب کو قتل کر دینا حکومت کے لیے ممکن نہ ہو۔ 2,000-4,000 لوگ مار دینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، ہاں 1,00,000 لوگ، 2,00,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ مطالبہ کر رہے ہوں، ان سب کو مار دینا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور شہادتیں بڑھتی ہیں تو حکومت پریشرائز ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر پاکستان تو ہے ہی مسلمانوں کا ملک اور اسلام کے نام پر بنا ہے، تو یہاں پر ایسے لوگوں کو قتل کرنا جو آئینی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر شریعت کو نافذ کرو، تو یہ کوئی حکومت کے فیور میں نہیں جاتا۔ تو اس لیے اگر کچھ لوگ جو ہے قربانی دیں، ہمت کریں اور یہ تحریک چلائیں تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں۔ بہرحال یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ 1,00,000 کو بھی قتل کر دیں۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے یا تو تخت یا پھر تختہ، تو یا تو حکومت جو ہے وہ ہمارے مطالبات مان لے گی اور پاکستان ایک صحیح ڈگر پر چلنا شروع ہو جائے گا، شریعت نافذ ہو جائے گی، شریعت کے مطابق معاملات ہو جائیں گے، عوام کو ان کے حقوق ملیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جتنی نیچرل ریسورسز ہیں یہ مسلمانوں کی ہوتی ہیں، یا آپ بیچ نہیں سکتے انہیں، صرف ترسیل پر جو اخراجات آتے ہیں وہ دینے ہوتے ہیں، بجلی کہاں پہنچ گئی، پیٹرول کہاں پہنچ گیا، باقی وسائل کا کیا حال ہے، تو کئی گنا قیمت لگا کر بیچا جا رہا ہے، ورنہ اس کی صرف ترسیل کے اخراجات لے سکتے ہیں، باقی زکات اور عشر کا نظام صحیح لے آئیں تو سارے ٹیکسز جو ہے باقی وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت سب کو ہی قتل کر دے، تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ گر بازی اس کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اگر ایسی سٹرگل کر کے آدمی آخر میں شہید ہی ہو جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لیکن ایک پوری طرح پلان کر کے ایک اچھے منظم انداز میں پر امن جدوجہد کرنے سے غالب امکان ہے، کیونکہ سامنے والے بھی مسلمان ہیں، وہ بھی اللہ رسول کو مانتے ہیں۔ ہاں حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ وہ ایسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں بعض لوگ کہ اس بد نظامی میں اور اس برے نظام میں وہ اچھے ہو کر بھی کچھ کر نہیں سکتے، لیکن یہ تحریک ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لائیں گی۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا، دو کتابیں موجود ہیں مکتبے پر، ایک منہج انقلاب نبوی 400 صفحے کی کتاب ہے، ورنہ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب یہ 25-26 صفحات کی کتاب ہے، تو اس کا مطالعہ کریں اور ذرا غور کریں کہ یہ طریقہ جو ہے وہ ہم اسے اختیار کریں۔ تو میں نے کہا تین طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو اسلحہ لے کر لڑنا، جو میں نے کہا یہ فیزیبل نہیں ہے، دوسرا الیکشنز جس سے کوئی نتائج نہ ابھی تک نکلے ہیں نہ آئندہ نکلنے والے ہیں، اور تیسرا یہ کہ پرامن لیکن منظم احتجاج کیا جائے شریعت کے نفاذ کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین کے حالات آپ کے پاس سامنے ہی ہیں، اسماعیل ہانیہ نے پاکستانی مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ بھئی آپ فوج نہ لائیں، صرف دھمکی دے دیں اسرائیل کو کہ ہمارے میزائل تمہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اسرائیل جنگ روک دے گا۔ وہ تو اب بہت پٹائی ہو رہی ہے اسرائیل کی، اس کے کئی فوجی زمینی جنگ میں مارے جا رہے ہیں، اور حماس نے بہت جو ہے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ اب ایسی بڑی قوتوں کو جنگ چھوڑنے کے لیے بھی کوئی ایگزٹ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بدنام نہ ہوں اور جو ہے وہ کسی طرح جو ہے انہیں کوئی بہانہ مل جائے جنگ روکنے کا۔ تو اسماعیل ہانیہ نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بھئی آپ یہ انہیں ایک سیف ایگزٹ دے دیں، آپ جو ہے یہ اعلان کر دیں کہ اگر تم نے یہ جنگ بند نہیں کی تو پاکستان پہ حملہ کر دے گا، چاہے حملہ نہ کریں لیکن اعلان تو کر دیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔